کی عنایت ہے رمضان, بندوں کی زینت ہے رمضان,
رمضان 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 مرحبا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ تم میں سے کل برج قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑے ہوں گے. درود پاک کی کثرت کیجئے اور قیامت کے روز قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حصہ حاصل کیجئے. ناظرین, ماہ رمضان کا یہ مبارک اور پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم اس کی سعادتوں اور برکتوں بھری لمحات کے اندر اپنا وقت گزارنے میں
اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو رہے ہیں.
اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ایک عشرہ گزر چکا, عشرہ رحمت گزر چکا, عشرہ مغفرت ہمارے درمیان موجود ہے. انشاءاللہ عز و جل اس عشرے میں بھی ہم اللہ پاک کے بارگاہ میں دعائیں التجائیں
کر کے کوشش کریں گے
کہ اس کی بارگاہ سے مغفرت کے خزانے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ایک صحت مند مسلمان اللہ پاک کے بارگاہ میں ایک کمزور ناتواں
اور
بیمار کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے صحت مند ہوں اور اچھی غذا, بیلنس ڈائٹ اور پرہیز کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہمیں صحت مند رکھنے میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. رمضان ویسے تو روزوں کا مہینہ ہے اور لوجیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ عام دنوں کے مقابلے میں ہم اچھی صحت کے ساتھ زیادہ بہتر انداز پر اپنا وقت گزارنے میں کامیاب ہو سکیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے, ایک تعداد ہے کہ جو روزوں کی برکت سے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور صحت مند بنانے میں کامیاب ہوتی ہے, لیکن ایک تعداد ہے جو کہ بے احتیاطی کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ظلم کا سلسلہ کرتی ہے اور اپنے معدے پر, جسم پر اتنا بوجھ ڈال دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت کرنا دشوار ہو جاتا ہے, جسم کمزور ہو جاتا ہے, جسم بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ پروگرام خاص طور پر ہم اس اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں تاکہ عبادت پر قوت پانے کے لیے ہم کھائیں اور ایسا کھانا کھائیں جو واقعی ہمارے لیے صحت کا باعث ہو. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی الحمدللہ ہم نے کافی ساری ڈسکشن کی تھی, آج مزید انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
الحمدللہ.
ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے غذا کے حوالے سے کیا کھانا چاہیے سحری میں, کیا افطاری میں لینا چاہیے, اور اسی طرح بالخصوص ہم نے شوگر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. آج جو ہے وہ مزید اس گفتگو کو میں چاہوں گا کہ آگے بڑھائیں. یہ بتائیے کہ غذا تو درست ہے اور اس کا جو انگریڈینٹس ہیں جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, ہیلدی ہیں, لیکن غذا میں مقدار کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ اور خاص طور پر ماہ رمضان کی بات کریں تو آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹس یقیناً آتے ہوں گے, آپ کی آبزرویشن بھی ہوگی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مقدار میں کمی بیشی سے کتنا ڈفرینس ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو سارا جو کہتا ہوں کانسیپٹ ہے نا, وہ مقدار کے اراؤنڈ ہی گھومتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جتنی بھی ڈائٹنگ کر لیں اس میں ایک ہوتا ہے پورشن کنٹرول. ٹھیک ہے, پورشن کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار میں لینا, ایک پورشن میں لینا. مطلب جو آپ, مطلب جب بھی ہم دیکھتے ہیں افطار کا وقت آتا ہے تو انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اور اس میں پھر ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم اگر سب ہی ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم تھوڑی تھوڑی مقدار میں لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپ کیلوریز جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اگر ملحوظہ کھاتے رکھتے ہیں چیزوں کو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی پکوڑے میں کتنی کیلوریز ہیں, آپ کوئی اور آئٹم کھا رہے ہیں, چاول لے رہے ہیں تو اس میں کتنی کیلوریز ہیں, سالن لے رہے ہیں تو اس میں کیا کیلوریز ہیں, پھر آپ جو فروٹس لے رہے ہیں اس کی کیلوریز کیا ہیں. تو یہ ساری کیلوریز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس مقدار کو جب آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کی کوانٹٹی جو ہے وہ, ایک تو یہ کہ مطلب کم کوانٹٹی میں آپ کھائیں گے تو چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ معدے پہ بھاری نہیں پڑیں گی. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے وہ معدے کو نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ خوراک ایسی ہونی چاہیے جس کو کھانے کے بعد بندہ خود کو انرجیٹک فیل کرے. ہم خود کو تھکا تھکا فیل کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کون سی ابھی جنگ لڑ کے آ گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا بالکل تھک گئے ہیں. تو یہ والے معاملات ہیں. تو اس میں جو مین رول ہے وہ ہے ہی مقدار کا.
کیسے کیلکولیٹ کریں؟ دیکھیں کیلوریز کا حساب رکھنا ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر ایک کے ذہن میں رہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. امیر سنت کا ایک بڑا زبردست فارمولا جو مجھے یاد آ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایک پلیٹ جو ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس میں آپ ون ٹائم جتنا آپ نے مناسب لینا ہے وہ لے لیں اور ذہن یہ بنائیں کہ دوبارہ نہیں لینا. تو شاید یہ بھی ایک بہترین صورت ہو سکتی ہے.
یہ بہترین اسٹریٹجی ہے. ایون شوگر کے پیشنٹ کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائبٹک پلیٹ بنائیں جس میں سب تھوڑا تھوڑا ہو, ٹھیک ہے. اور عام انسان بھی اگر رہے تو اس کو بھی یہی چاہیے کہ ایک ہی پلیٹ لے لی, ایک پلیٹ میں آپ نے چیزیں لے لی. اب اس میں پھر آپ کو دیکھنا ہے, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ آپ کی پلیٹ میں جو ہے وہ سب چیزیں ہونی چاہیے, فائبر بھی ہونا چاہیے, پروٹین بھی ہونا چاہیے, ہیلدی فیٹ بھی ہونا چاہیے, کاربز بھی ہونی چاہیے. تو یہ سب آپ ایک مطلب ہر بندے کے لیے تو ضروری وہ نہیں ہے پاسبل کہ وہ کیلکولیٹ کر سکے. ہاں کچھ جو ہے ان کی اے آئی کی گرپ بڑی اچھی ہے تو اے آئی سے کیلکولیٹ کروا لیتے ہیں, بھائی میرا ویٹ اتنا ہے, میری ہائٹ یہ ہے, تو مجھے کتنی کیلوری چاہیے. یا میرا ایک گول ویٹ ہے کہ میں آج میرا جو ہے وہ 80 کے جی ویٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میرا ویٹ جو ہے وہ 65 پہ ہو جائے, 70 پہ ہو جائے, اور میں چاہ رہا ہوں 6 مہینے میں ہو جائے. تو آپ جب اے آئی کو پرومپٹ دیتے ہیں نا تو پھر اس میں آپ کا سارا آ جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ کو اتنی کیلوری ڈیفیسٹ میں رہنا ہے. وہ کیلوری ڈیفیسٹ کے حساب سے ہی بندہ اگر ڈالے کہ بھائی میں جو ہے نا افطار میں میری یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو میں اس میں کس طرح کیلوری ڈیفیسٹ میں رہ سکتا ہوں, تو آپ کو سارا کیلکولیٹ کر کے اے آئی دے دیتی ہے. آج کا تو یہ دور ہے, لیکن کتنے ایسے بھی ہیں جن کو اے آئی سے اب بھی واقفیت نہیں ہے. پاکستان میں کتنے ایسے ملتے ہیں ہمیں, تو ان کے لیے تو یہی ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی پلیٹ بنائیں اور اس میں سب تھوڑا تھوڑا لے لیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے تین کورس کرتے ہیں. ایک اسٹارٹر ہوتا ہے ہمارا, پھر ہم مین کورس پہ آتے ہیں, پھر ہم ڈیزرٹس پہ جاتے ہیں. زیادہ تر ہماری آبزرویشن یہ ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کریں, اسٹارٹر بھی اسی پلیٹ کا حصہ ہو, مین کورس بھی اسی پلیٹ کا حصہ ہو, اور آپ کا ڈیزرٹ بھی اسی پلیٹ کا حصہ ہو. تو پھر آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی تعداد مقدار جو ہے وہ چیزوں کی کم کم ہوگی, دوسرا آپ کے معدے پر بھاری نہیں پڑے گا اور آپ آگے آنے والی جو بیماریاں ان سے بھی بچ سکتے ہیں.
ماشاء اللہ, بجائے اس کے کہ ہر چیز کی ایک پوری پلیٹ کھائیں, ایک پلیٹ میں تینوں چیزیں تھوڑی تھوڑی لے لیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگی. اور اس کی ایک اور بڑی زبردست کیلکولیشن ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے, وہ ہے بھوک سے کم کھانا. یعنی یہ اپنا اندازہ لگانے کے لیے, یعنی ابھی بھوک باقی ہے, مزید طلب ہے, دل چاہ رہا ہے, معدہ بھی یہ ریکوائرمنٹ کر رہا ہے کہ کچھ اور اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے تو اچھا ہے, لیکن ابھی یہ کیفیت ہو اور آپ کھانے سے ہاتھ کو روک دیں. تو یہ ایک بڑی زبردست کیلکولیشن ہے اور یہ اندازہ لگانا کوئی اتنا دشوار نہیں ہوتا. ہر باشعور شخص سمجھ سکتا ہے کہ اب میرا پیٹ کتنا بھر گیا ہے اور میں کتنا کھا رہا ہوں. اور ناظرین بھی غور کریں کہ جب تک بھوک مر نہیں جاتی اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں, بلکہ یہ تو چلیے پھر بھی ایک حد تک ہم کہیں کہ ایک تعداد اگر یوں ہے تو بھی کسی حد تک غنیمت, لیکن ایک تعداد ہے ان کا تو یہ حال ہے کہ بھوک بھی ختم ہو گئی, اس کے بعد بھی کھا رہے ہیں, اس کے بعد بھی کھا رہے ہیں, جب تک کہ ڈکار کی صورت میں احتجاج شروع نہ ہو جائے, جب تک جو ہے وہ عجیب و غریب حالت ہماری نہ ہو جائے, اس وقت تک جو ہے وہ کھانا ڈالنا جو ہے وہ ترک نہیں کرتے. تو آپ ہی کا معدہ ہے, آپ ہی کا کھانا ہے, آپ ہی نے کھانا ہے, پھر ابھی تھوڑا کھا لیں, پھر اگر طلب ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کھا لیں. تو بھوک سے کم کھانا اگر یہ ہماری عادت کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے تو پھر آپ سمجھیے کہ ہم بہت ساری کیلکولیشنز اور بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک وقت کے اندر مختلف غذائیں کھانا یہ بہتر ہے یا ایک وقت میں ایک یا دو قسم کی ہی غذائیں ہوں؟ مثال کے طور پر اب رمضان ہے تو سحری میں تو شاید اتنی زیادہ انواع کا استعمال نہیں کیا جاتا, نسبتاً کم ہے, لیکن افطار کے وقت پکوڑے بھی ہیں, چاٹ بھی ہے, وہ بھی دو طرح کی ہے, فروٹ چاٹ الگ ہے, چنا چاٹ الگ ہے, شربت ہے وہ بھی ایک سے زائد طرح کا ہے, دودھ والا ہے تو پانی والا ہے تو نارمل ہے تو مکس کر کے ہم کھا رہے ہیں. اسی طرح پھر اگر کھانا ہے تو رائس بھی ہیں تو روٹی بھی ہے, اسی طرح اور ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات لوگ فرائز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, پھر رولز بھی ہوتے ہیں تو سموسے بھی ہوتے ہیں. اب یوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرائیڈ آئٹم ہے, رائس ہے, ویجیٹیبل ہے, روٹی ہے, اسی طرح کچھ سیلڈز کی شکل میں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو انواع اقسام کی چیزیں ہیں, اتنا سارا ایک ہی وقت میں کھانا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں بہت عرصے سے یہ آبزرویشن رہی ہے کہ جیسے ہی افطار آپ کا ہو جاتا ہے تو افطار کے بعد ہاسپٹلز میں رش بڑھ جاتا ہے.
اچھا
ٹھیک ہے, وہ رش کیوں بڑھتا ہے؟ وہ زیادہ تر ایسے ہی لوگ آتے ہیں جن کو لوز اسٹول ہو رہے ہیں, مطلب ان کو جو ہے وہ موشن ہو گئے ہیں, ڈائریا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یا ان کو وامٹنگ ہو گئی ہے. اب اس میں دو ٹرمز ہیں, ایک تو یہ کہ اوور ایٹنگ جو آپ نے کہا کہ بھائی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم بہت ساری چیزیں کھا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ بھی میں کھا لوں, یہ بھی میں کھا لوں, یہ بھی میں کھا لوں, تو اس کی اوور ایٹنگ کی وجہ سے بھی آپ کا معدہ جو ہے وہ احتجاج شروع کرتا ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ لوز اسٹولز آ جائیں, ٹھیک ہے, مطلب معدے کو اتنا زور معدہ برداشت نہیں کر پاتا. دوسرا ہوتا ہے فوڈ پوائزنگ. فوڈ پوائزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آدھے سے زیادہ کھانے تو ہم نے گھر میں بنائے, لیکن کچھ ایسے کھانے جو باہر سے ہیں, اب کوئی دہی بھلے لے کے آ گیا, کوئی جو ہے وہ سموسے لے کے آ گیا باہر, کیسی اور خاص طور فروٹ چاٹ اور یہ اس طرح کی چیزیں, اس میں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا جرمس ہے, کوئی ایسے جراثیم ہے جو آپ کے معدے کو افیکٹ کریں گے اور پھر اس سے موشن ہو جاتے ہیں. تو فوڈ پوائزننگ سے تو پھر یہی ہے کہ اگلے تین چار دن پانچ دن آپ بڑے ڈسٹرب رہتے ہیں, لیکن جیسے اس میں فوڈ پوائزننگ میں بھی ایک آتا ہے کولرا, کولرا ہو جائے تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ چاول کے پانی جیسے موشن ہوتے ہیں اس میں, اور مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ یورین بننا بند ہو جاتا ہے, گردے جو ہے اس پہ زور آ جاتا ہے, جس کو ہم ایکیوٹ کڈنی انجری کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بھائی ایک تو یہ کریں کہ باہر کا کھانا آپ اوائڈ کریں, دوسرا آپ یہ کریں کہ گھر میں بھی جو بن رہا ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ مطلب ہر کھانے کی پی ایچ الگ ہے, ہر کھانے کا جو ہے وہ مطلب ہم ایک کہتے ہیں کہ تاثیر الگ ہے جو عام فہم میں کہا جاتا ہے, تو ہر کھانے کا جو ہے نا اس کا معدے پر بھی افیکٹ الگ قسم کا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کھانے ایسے ہیں جو دیر لیتے ہیں, مطلب دیر لگتی ہے جن کو ڈائجسٹ ہونے میں, کچھ کھانے ایسے ہیں جو فوراً ڈائجسٹ ہوتے ہیں, کچھ کھانے ایسے ہیں, اور اتفاق سے ہم کیمیکلز وغیرہ اتنے یوز کر رہے ہیں آج کل, تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ کچھ کیمیکلز بھی ہیں وہ پرو کائنیٹک ہوتے ہیں. پرو کائنیٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ معدے کی اور آنتوں کی جو موومنٹ ہے اس کو بڑھاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ڈائریا, لوز اسٹولز یہ بڑھ جاتے ہیں. تو ہم کوشش ہماری یہی ہو کہ بیلنس ڈائٹ ہو, گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہوں, اور اوور ایٹنگ نہ کریں. جب اوور ایٹنگ کریں گے تو بھی ہمیں نقصان ہوگا, اور اگر خدا نخواستہ فوڈ پوائزنگ ہو گئی تو وہ پھر مزید اس کا جو ہے نا نقصان ہے. پھر وہ یہی ہے کہ اگلے تین چار دن آپ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں رہیں گے, آپ کے معدہ جو ہے ڈسٹرب رہے گا, تو آپ کے روزے بھی کمپرومائز ہو سکتے ہیں.
ایک دو کھانے میں کتنا ڈفرینس جو ہے نا ہونا چاہیے ٹائم کا؟ مثال ہے ایک ٹائم کا آپ نے کھانا کھایا اور مناسب مقدار میں آپ نے کھا لیا, اب کم از کم کتنے گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے اگر دوبارہ کھانا ہے تو کب کھائیں؟
دیکھیں اس میں بھی پھر ڈپینڈ کرتا ہے مقدار کے اوپر. اب آپ نے ساری مقدار افطار میں ہی پوری کر لی, تو پھر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تراوی کے بعد آ کر بھی میں جو ہے وہ چاول اور سالن لوں یا میں بریانی کھاؤں یا اس طرح کی چیزیں کھاؤں, تو پھر آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہاں یہ ہے جیسے میں نے اکثر دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پر جو مساجد اور یہاں پہ علماء کرام ہیں ان کا یہ نوٹس کیا کہ وہ افطار کے ٹائم پہ جو تھوڑا بہت کھا لیا, ٹھیک ہے, پھر مغرب کی نماز کے بعد کھاتے ہیں, تو یہ روٹین تھوڑی زیادہ بہتر رہتی ہے. کچھ ہیں جن کی مطلب یہ تو عادت ہوتی ہے کہ افطار کے ٹائم پہ ہی جو ہے وہ اچھا خاصا کھا لیا, پھر اس کے بعد تراویح کے بعد کھانے کی عادت ڈالی. مطلب ہر کسی کا الگ الگ ہے, ہر کسی کا میٹابولزم ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن یہ کم از کم ایک میل سے دوسرے میل میں دو سے تین گھنٹے کا تو کم از کم وقفہ ہونا چاہیے جب آپ یہ فاسٹنگ کے دور سے گزار رہے ہو.
صحیح, اتنا ڈفرینس ہونا چاہیے,
کیونکہ آپ پہلے ہی 12 گھنٹے فاسٹنگ میں آئے, تو پھر اگر آپ افطار کر رہے ہیں افطار کے 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آپ لے لیں اور افطار بھی آپ کی تھوڑی لائٹ ہو, تو پھر 2-3 گھنٹے بعد لیتے ہیں تو پھر آپ کے وہ معدے پہ افیکٹ نہیں کرے گی.
صحیح, یہ ایک اچھی صورت ہے کہ افطار کے وقت آپ نے ہلکا پھلکا لے لیا اور اس کے بعد آپ نے جو کھانا ہے وہ آپ نے کھا لیا, اور اس کے بعد پھر آپ سحری کے اندر ہی کھانا کھائیے. اور خاص طور پہ جو بڑے شہروں کے اندر ایک رات جاگنے کا کلچر ہے, اب رات جاگنی ہے تو بھوک تو لگے گی, تو ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ افطار اور مغرب کے بعد کھانا کھایا, پھر تراویح کے بعد چونکہ رات جاگ رہے ہیں تو پھر ان کو 10-11 بجے کے آس پاس ایک اور بھوک لگے گی, اور پھر اس کے بعد ساری تو کرنی ہے کیونکہ اگلا دن روزے کے ساتھ گزارنا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا بس محتاط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری کا سامان ہوگا. ڈاکٹر صاحب, یہ تو عمومی ہم نے بات چیت کی, پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے شوگر کے مریضوں کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل میں بات کی تھی, آج میں چاہوں گا کہ بلڈ پریشر, یہ بھی ایک عمومی مرض کہہ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو 40+ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشوز زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے رمضان مبارک گزارنے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, جیسے کہ شوگر کا زیادہ کم ہو جانا اور زیادہ بڑھ جانا دونوں ڈینجرس ہیں, اسی طرح بلڈ پریشر کا بھی زیادہ ہو جانا یا ضرورت سے کم ہو جانا, دونوں ایکسٹریم جو ہے وہ آزمائش اور نقصان دہ ہیں, تو اس کو کیسے مینٹین رکھیں, اور آلریڈی اگر کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو اپنے ماہ صیام کو, روزوں کے مہینوں کو کیسا گزاریں؟
دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنی دوا نہ چھوڑے, یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ کلر,
اچھا
خاموش قاتل, کہ بھائی کبھی بھی آپ کا بی پی بڑھ جائے گا. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا بلڈ پریشر اتنا ہائی چل رہا ہے. کچھ کو پھر بھی ذہن میں آتا ہے سر درد ہو رہا ہوتا ہے تو چیک کرتے ہیں بی پی بڑھا ہوا ہوتا ہے, لیکن کافی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی اسٹروک کروا سکتا ہے, فالس کروا سکتا ہے, اور آپ کو پتہ نہیں لکھوا کروا سکتا ہے, اس کو ہم فیشیل پیلسی کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ نہیں چلتا اور یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو اول تو یہی ہے کہ اگر آپ پہلے سے کوئی اینٹی ہائپر ٹینسو لے رہے ہیں, کوئی بلڈ پریشر کی دوا لے رہے ہیں, تو اس کو آپ نہ چھوڑیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نمک کی کوانٹٹی ہے, جو سالٹ کی کوانٹٹی ہے, وہ تھوڑی کم کرنی ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نمکین چیزیں کھا رہے ہیں, نمکین غذائیں کھا رہے ہیں. پھر دوسرا آتا ہے جو ڈبے والے مسالے سے بنے ہوئے سالن ہوتے ہیں, اس میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ہوتا ہے, وہ نقصان دہ ہوتا ہے, تو اس کا بھی استعمال کم سے کم کریں. اور کوشش یہ کریں کہ بازار کی چیزیں نہ کھائیں جب آپ اس طرح کی چیزیں. اور ایک طبقہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ جن کا جب بھی میدا ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے.
اچھا,
تو پھر کھانے میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایسی خوراک نہیں لینی جس سے آپ کا میدا ڈسٹرب ہو. جب ایسیڈک میدا ہوگا زیادہ جو ہے وہ ایسڈ بنے گی آپ کو, مطلب خود میدے میں جلن, سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے, تو اس سے پھر آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. باقی بلڈ پریشر لو ہونے کے بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن مطلب بی پی کے مریضوں میں بہت کم ہی دیکھا گیا ہے کہ بی پی لو ہو جائے. ہاں یہ کہ بی پی بڑھنے کے جو چانسز ہوتے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا یہ چیزیں کریں گے تو اس سے اوائڈ ہو سکتا.
صحیح. اچھا, یہ آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ خالی یہ ضروری نہیں ہے کہ خالص نمک آپ نے استعمال کیا تو وہی بڑھنے کا باعث ہو سکتا ہے, بلکہ جو بھی نمکین چیز ہے
بالکل
وہ بلڈ پریشر کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور اس میں بھی اب تو یہ کافی بتایا جاتا ہے, سوشل میڈیا پر بھی اویئرنیس کی کمپینز دیکھی گئی ہیں کہ یہ جو ہر چیز پر نمک چھڑک کر کھانے کی عادت ہے تو یہ بھی مناسب نہیں. اچھا, یہ لطیفے بھی چلتے ہیں کہ ہم عجیب و غریب لوگ ہیں کہ جب فوڈ لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی میٹھا چاہیے اور اس کے اوپر نمک ڈال کر کھاتے ہیں. اگرچہ میں نہیں کہتا کہ یہ ہر جگہ پر غلط ہے, بعض اوقات ٹیسٹ کو تھوڑا سا انہینس کرنے کے لیے کارآمد تو ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو عادت, اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اچھا وہ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ابھی انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا, پہلے وہ نمک ڈالیں گے. ارے بھائی پہلے چیک تو کر لو نمک ڈالنے کی حاجت بھی ہے یا نہیں. تو وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ہیبٹ کے اندر ہوتی ہیں, اور وہ چونکہ ہیبٹ کے اندر ہے تو اب اس کو ہم بلا تعمل بغیر کسی سوچے سمجھے اس کے جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو خاص طور پر جو بی پی کے مریض ہیں تو چونکہ نمک جو سالٹ ہے اس کا کافی عمل دخل اس کے اندر رہتا ہے, تو ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کر کے ہی آگے بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, شوگر اور بلڈ پریشر کو ایک عام شخص کیا گھر میں چیک کر سکتا ہے, اور کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا صحت مند آدمی کو بھی خیال رکھنے کے لیے, کراس چیک کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے, اپنے آپ کراس ایگزامن کرتے رہنا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا اس کا چیک کرنا آسان ہے, مشکل ہے, یا ڈیوائسیز ہیں جس کے ساتھ آسان ہو سکتا ہے تو تھوڑا لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے گی, کیونکہ بعض اوقات اس وجہ سے لوگ مرض کا شکار ہو جاتے ہیں, آزمائش کا, کہ جا کر چیک کروانا یہ مشکل ہے, اور اگر گھر پر اویلیبلٹی ہے کسی چیز کی تو پھر ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو تھوڑا لوگوں کو اس بارے میں کیا گائیڈ کریں گے؟
دیکھیں, میں نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ 3,40,00,000 لوگوں کو شوگر ہے, اور اس میں پھر وہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں, یا مطلب جن کو پتا ہے, تھوڑی اویئرنیس ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے اسی ڈر سے کہ شوگر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور ہمیں میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, مطلب جو دوسرے کی طرف سے دوسرے ڈاکٹر ریفر کرتے ہیں, ایسے اسکن والے کے پاس آیا اس کا زخم صحیح نہیں ہو رہا, یا اس کی جو ہے وہ فلاں الرجی ٹھیک نہیں ہو رہی, جب وہ شوگر کا ٹیسٹ کرواتے شوگر بڑھی ہوئی آتی ہے. اسی طرح روٹین پہ آیا کہ بھائی اس کو جو ہے نا وہ پتے کا آپریشن ہونا تھا, تو بولا بھائی یہ روٹین ٹیسٹ کروا لو, اس میں شوگر بڑھی ہوئی آ گئی, پریگنینسی میں بڑھی ہوئی آتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں. تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ابھی شوگر ہے, تو بولے یار مجھے تو ایسا کچھ فیل ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب تو یہی ہے کہ آئیڈیل یہی ہے کہ 30 کی عمر کے بعد آپ کچھ ٹیسٹ کرواتے رہے اپنے. ٹھیک ہے, شوگر کا بھی جیسے 3 والا ٹیسٹ ہوتا ہے, HbA1c, اسی طرح فاسٹنگ لپڈ پروفائل آ گیا, وہ آپ کا کولیسٹرول کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا گڈ کولیسٹرول HDL کیسا ہے, بیڈ کولیسٹرول LDL کیسا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ کیسا ہے, اس پر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, جیسے وائٹامن D3 ہے, مطلب ہماری آدھی سے زیادہ کمیونٹی جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے, تو ہم وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروا لیں. اس طرح کے کچھ ٹیسٹ ہیں جو آپ کروا لیں تو پھر مطلب آپ ایک سیف سائٹ پہ, سیف زون میں ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, البتہ گھر پہ چیک کرنے کتنے ایسے پیشنٹ ہیں ہمارے جو گھر پہ ہی چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل تو مطلب ڈیجیٹل وہ آ گئے بی پی مانیٹرز, تو آپ جو ہے وہ صرف یہ آپ نے باندھنا ہوتا ہے, وہ خود آپ کو ریڈنگ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح شوگر کا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پرک کر کے گھر پہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اور میجورٹی کرتے ہیں کہ بھائی اسٹرپ ہے, ان کے بعد ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار اب جیسے میں افطار کرنے لگا ہوں, تو لوگوں کی عادت افطار سے پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا افطار کر لی اس کے 2 گھنٹے بعد کر لی. اسی طرح جو تراوی کے بعد کھا لیا یا رات میں کھا لیا اس کے بعد پھر وہ سیدھا سحری میں کھاتے ہیں, تو ان کو میں نے, ہمارے کافی پیشنٹس ہیں ایسے آن لائن والے بھی جو سحری سے پہلے چیک کرتے ہیں پھر سحری کے دو گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں, تو اس طرح مطلب لوگوں کے پاس ہے. آپ کوئی کہتا ہے کہ مجھے پرک کرنے کا مسئلہ ہے کہ بار بار جو ہے نا وہ بلڈ نکالو, بار بار پرک کرو, میری انگلیاں جو ہے وہ درد کرتی ہیں, تو ان کے لیے تو ابھی ایسا آ گیا کہ ایک ڈیوائس آتی ہے جو یہاں پہ لگ جاتی ہے ہاتھ میں, ہاں جیسے آپ کے ہاتھ میں فٹ ہو گئی آپ کے فون میں وہ ریڈنگز دیتی رہے گی.
اچھا
ہاں, اگلے 15 دن کی, مہینے کی, مطلب آپ نے جو کھایا, مطلب اتنا بھی ہے کہ آپ اس کی بھی انٹری کر دیں گے بھائی میں نے ابھی یہ چیزیں کھائی ہیں, اس کے بعد پھر آپ جیسے ہی وہ ریڈنگ آتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیز کھائی تھی تو اتنی شوگر کی اسپائک آئی, تو اس کو ہم کہتے ہیں سی جی ایم, کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر. تو یہ سی جی ایم جو ہے کنٹینیوس آپ کی گلوکوز مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, اور اب تو ایسا ہوتا جا رہا ہے, اب اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ جہاں آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی آپ کے موبائل میں الارم بجے گا.
اچھا,
اور جہاں شوگر بہت زیادہ لو ہو جائے گی تو آپ کا موبائل میں الارم بج جائے گا کہ بھائی آپ کی شوگر لو ہو گئی ہے. تو یہ سارا پراپر ماشاء اللہ سیٹ اپ ہو گیا, تو
مہنگا ہے,
مہنگا ہے یہ, یہ مہنگا ہے. کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر جو ہے وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پرک والا کریں تو یہ
کتنا, 20-25 ہزار 50 ہزار کیا؟
دیکھیں ایک تو ابھی پاکستان میں ایک ابھی آیا ہے تو اس کا تو تقریباً یہی ہے کہ تقریباً 18,000 روپے میں 15 دن کا آپ کا وہ آتا ہے.
اچھا, یعنی ون ٹائم یوز ہے,
15 دن کے بعد پھر وہ ناکارا ہے, پھر آپ کو دوسری ڈیوائس لگانی ہے.
اور جو روز کا 1,000 روپیہ تقریباً ہوگا,
تقریباً
1,000-1,100 روپے, بالکل
یہی ہے. یہ ہے کہ آگے اب اس پہ کام چل رہا ہے, کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں,
آ جائیں گی. دیکھیں یہ ٹیکنالوجی میں یہی ہے کہ جب نئی نئی آتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ تو چلو ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے اور ہر ایک کے لیے افورڈیبل نہیں, لیکن وہ سارے جو دیگر طریقے ہیں جب صحت مند رہنا ہے, اپنے آپ کو رکھنا ہے, تو پھر تھوڑی سی بندہ محنت کر لے. اچھا, جو پیشنٹ ہے وہ تو بار بار اور ہر بار چیک کرے گا, لیکن جو پیشنٹ نہیں ہے تو دن میں ایک بار, 2-4 دن میں ایک بار,
ہفتے میں ایک بار کر لے, 15 دن میں ایک بار,
تو وہ تو پھر ایزی ہے نا, اس کے لیے تو پھر اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں ضرور کرواتے رہنا چاہیے, اور اس بات سے گھبرا کے کہ کہیں ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہ آ جائے, میرا مسئلہ نہ ہو جائے. تو دیکھیے یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ بیماری ہونے نہ ہونے کا تعلق آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ تو ہے نہیں. اگر بیماری ہے تو وہ ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹیسٹ تو صرف آپ کو انفارمیشن دے گا.
ایسے مریضوں کا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تب پتہ چلتا ہے جب ان کو کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے.
ہاں جی,
یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی اب بندہ آیا بولا آج میں دیکھ رہا ہوں پیشاب میں بہت جاگ آ رہا ہے.
جی,
تو یہ آپ کے جو پیشاب میں جاگ آ رہا ہے یہ سائن ہے کہ بھائی گردہ آپ کا فیل ہونے والا ہے. ایک آیا جو کہنا میری مطلب جو میں دیکھنے کی میری صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, میرے ویژن کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک آیا اس کے پاؤں میں زخم ہو گیا, وہ صحیح نہیں ہو رہا. ایون ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پاؤں انگلی ایک کالی ہو گئی, اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی عقل آئی کہ بھائی میں شوگر کا ٹیسٹ کروں. جب وہ شوگر کا ٹیسٹ کرایا تو شوگر 500-600 روپے تھی. تو یہی ہے کہ آپ کو شروع میں جب پتا چل جائے گا نا, آپ کو دیکھیں شوگر بذات خود آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اور لوگ یہی کرتے ہیں یار صحیح ہے یار چلتا ہے یہ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا. اب وہ والا جو معاملہ ہے نا کچھ نہیں ہوتا, یہ معاملہ اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک آپ کو کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ نہیں ہوتی. جس دن آپ کو گردے پہ افیکٹ ہونا شروع ہو گیا, جس دن پیروں پہ افیکٹ ہونا شروع ہو گیا, جس دن ویژن پہ افیکٹ ہونا شروع ہو گیا, اس دن آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو بہت سارے مسئلے ہو گئے. اور شوگر کا مریض, اس کو اگر ہارٹ اٹیک آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا نہیں ہے دوسرا ہارٹ اٹیک ہے, پہلا تو اس کو آ چکا ہوگا.
اچھا,
تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کرتے, آپ اپنی شوگر کی اسپائکس کو نہیں روکتے, تب تک آپ کمپلیکیشن سے نہیں بچ سکتے. اور میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں آتے ہیں کہ بھائی رات بھر نیند نہیں ہوتی. کیوں نیند نہیں ہوتی؟ بولا پیر اتنے جلتے ہیں کہ ساری رات پانی ڈال رہا ہوتا ہوں میں پیر پہ. تو یہ سارے معاملات ہیں. جب اب یہ کب پتا چلتا ہے؟ وہ نیوروپیتھی, ڈائبٹک نیوروپیتھی کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نیوروپیتھی, ڈائبٹک نیوروپیتھی, لیکن آپ اس کو شروع میں ہی روک سکتے ہیں.
صحیح.
اب جب ہم میرے پاس آتے ہیں نا پیشنٹ کے پیٹ جلنے ہیں, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس کو نیوروپیتھی جو ہے وہ موڈریٹ ٹو سیویئر, مطلب ایڈوانس لیول پہ پہنچ گئی. اب وہ نیوروپیتھی تو ریورس ہوگی نہیں. اب ان کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ یار آپ پہلے یہ چیزیں کر لیتے تو آپ کی جو ہے وہ نیوروپیتھی کی نوبت ہی نہ آتی, اور شروع کے اسٹارٹ میں ہی آپ یہ ساری چیزیں جب کور کر لیتے تو آپ کو ابھی اس کو پوزیشن میں نہیں. ایون لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے نا پیر سے جوتی نکل جاتی ہے مجھے پتا نہیں چلتا. ایک پیشنٹ میرے پاس آیا جس نے جو ہے وہ بائک پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ جو بائک کا سلینڈر ہے اس سے پاؤں لگا ہوا ہے, اس کو پتا ہی نہیں چلا. جب وہ گھر پہنچے مطلب راستے میں تھے, جب گھر پہنچے تو پورا جو ہے نا وہ اسکن آپ کی ہٹ گئی, ٹیشو پورا جلا ہوا, بلیک ہو گیا.
اس کو پتا ہی نہیں,
اس کو پتا ہی نہیں چلا. نیوروپیتھی میں یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو جو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے نا پیروں کی وہ ختم ہو جاتی ہے.
اور یہ کتنا افسوس والا پھر وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے مریض کو کہ اگر آپ شروع میں آتے تو بڑی آسانی سے ریکور ہو جاتا. اچھا, اس ٹائم کا جو افسوس ہے وہ کتنا خطرناک ہے. اچھا, اب آپ کے پیسہ بھی زیادہ لگ رہا ہے, تکلیف بھی زیادہ ہے, اور ریکوری بھی کم ہے.
بالکل.
اور اگر آپ ابتدا میں ہی اس کو پکڑ لیتے تو بہت معمولی سے خرچ میں آسانی کے ساتھ آپ ریکور کر لیتے. تو اس افسوس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ صحت مند حالت میں ہی ہمیں معائنہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. کچھ جو بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں, لپڈ پروفائل ہو گیا, اسی طرح اور کچھ ہوتے ہیں, کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے, بلکہ اے آئی سے تو آپ بڑی آسانی سے نکال بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور سال چھ مہینے میں ہمیں کرواتے رہنا چاہیے یہ بھی, اور دانتوں کا معائنہ بھی. جی ہاں, یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نارمل چلو ٹیسٹ کے بارے میں پھر بھی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ دانتوں کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس بھی کم ہے. اسی وقت جاتے ہیں جب کیڑا لگ کے آزمائش ہو کر داڑھ کا درد بنا اور ساری رات ہم جاگے, اب گئے, اب جا کر دیکھا تو پتہ لگا کہ وہ تو شروع اتنا سا ہوا تھا, اس وقت ریکور بھی ہو جاتا, فلنگ ہو جاتی, نارمل سا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا, لیکن وہ اس نے ایک دانت, پھر اندر دوسرا, پھر تیسرا, پھر جو اس کی تکلیف ہے. اور یہ کوئی سستا علاج نہیں ہوتا. جب دانت خراب ہو جاتے ہیں اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ عام اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال دانتوں کا مرض ہو یا جسم کے کسی اور حصے کا مرض ہو, اگر اویئرنیس ہم رکھیں گے اور اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ معائنہ کرتے رہیں گے, اپنے کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل بہت ساری چیزوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, معائنے کی بات ہوئی, ٹیسٹ کرنے کی بات ہوئی, دیکھ بھال رکھنے کی بات ہوئی, رمضان میں جو شوگر پیشنٹ ہے اس کو کس ٹائم اپنی شوگر جو ہے وہ ٹیسٹ کرنی چاہیے, زیادہ بہتر وقت کون سا ہے؟
دیکھیں, بہتر وقت تو یہی ہے کہ اگر تو کراچی والوں کے خلاف اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اگینسٹ, کہ بھائی رات میں آپ نے کھانا کھا لیا, اس کے بعد آپ سحری میں ہی کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. کراچی والوں کا تو یہ میجورٹی کی پریکٹس نہیں ہے, لیکن جن کی پریکٹس ہے کہ رات کو کھا لیا پھر سحری میں ہی کھانا ہے, تو ان کے لیے تو بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ سحری سے پہلے اپنی شوگر چیک کریں.
سحری سے پہلے
پھر یہ ہو گئی آپ کی فاسٹنگ, پھر اس کے بعد آتی ہے سحری کے دو گھنٹے بعد, یہ رینڈم شوگر ہوتی ہے. اسی طرح آپ افطار کے دو گھنٹے بعد چیک کر سکتے ہیں. کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو انسولین پر ہیں, سلفونیل یوریا پہ, جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی, تو ان کو شوگر لو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ دوپہر کے 2 سے 3 بجے بھی آپ ایک بار شوگر چیک کر لیں.
صحیح.
تو یہ آئیڈیل ٹائمز ہوتے ہیں, ایک یہی سحری سے پہلے والا, ایک سحری کے دو گھنٹے بعد والا, ایک افطار کے دو گھنٹے بعد والا, اور ایک دوپہر کے 2 یا 3 بجے کے ٹائم والا. جب آپ یہ مانیٹر کریں گے, اگر آپ کی شوگرز کنٹرول میں رہتی ہیں تو اتنی ساری بار آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سحری کے 2 گھنٹے بعد کر لیں, سحری سے پہلے کر لیں, یا افطار کے 2 گھنٹے بعد کر لیں, اس طرح کی آپ کی روٹین رکھیں. لیکن اگر آپ کی شوگر زیادہ رہتی ہیں, بھائی آپ کو پتا ہے کہ یار میری 400 پہ شوگر چلی جاتی ہے, تو پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کم از کم جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہیں, 10 دن ایک نوٹ کریں, اس میں آپ پھر سحری سے پہلے والا بھی, سحری کے 2 گھنٹے بعد والا بھی, دوپہر 2 یا 3 بجے والا بھی, اور افطار کے 2 گھنٹے بعد والا بھی. اکثر یہ دیکھا گیا کہ افطار سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں, افطار سے پہلے آپ کے 12 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں, ایون 13 گھنٹے 14 گھنٹے ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے میکینزمس کام کر رہے ہوتے ہیں فاسٹنگ میں, ایون آپ کے جو گلائکوجن اسٹورز ہوتے ہیں جو جگر کے اندر ہوتے ہیں, وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتے ہیں, تو آپ کی شوگر بڑھ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا فیٹ جو ہے وہ آپ کیٹوسس میں جا رہے ہوتے ہیں, تو فیٹ جو ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گلوکونیوجینیسس. تو یہ سارے معاملات ہیں, ایسے شوگر آپ کی بڑی ہوئی دکھتی ہے. تو آئیڈیل ٹائم افطار سے پہلے والا نہیں ہے, آئیڈیل ٹائم یہی ہے کہ سحری سے پہلے والا, سحری کے 2 گھنٹے بعد والا, افطار کے 2 گھنٹے بعد والا, اور اگر آپ انسولین اور سلفونیل یوریا پہ اور آپ کو شوگر لو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ دوپہر کے 2 یا 3 بجے بھی چیک کریں گے.
صحیح. جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بوسوں کو نئی معلومات ہوئی ہوں گی, کئیوں کے لیے معلومات تو نئی نہیں ہوں گی, لیکن چلیے یاد دہانی ہو جائے گی. بار بار ہم سوچتے رہیں گے, غور کرتے رہیں گے, اور نیت ہم یہ رکھیں کہ ہم یہ سب اس لیے کریں گے تاکہ ہم ایک صحت مند جسم کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, جو بھی ہماری دینی خدمات ہیں, عبادات ہیں, وہ کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. صحت ہے تو سب کچھ ہے. اگر صحت ایک دفعہ چلی جائے تو پھر آپ جو ہے وہ مطلب ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس صحت کی نعمت نہیں ہے. ایک بہت بڑا آدمی ہے اور ابھی اس کا ریسنٹلی انتقال ہوا, بہت بڑا پیسے والا, یعنی جو بولو اس کے پاس, لیکن اس کا حال یہ تھا کہ بیچارہ بیڈ پہ تھا اور کئی سال رہا, اور ایسے مرض میں مبتلا تھا کہ نہ وہ بیٹھ سکتا تھا, نہ لیٹ سکتا تھا, نہ کھڑا اور رہ سکتا تھا, یعنی اس کا بیک بون کا ایسا کوئی ایشو تھا. اب نتیجہ کیا ہے کہ کچھ دیر اس نے بیٹھنا ہے, کچھ دیر کھڑا رہنا ہے, کچھ دیر چلنا ہے, کچھ دیر لیٹنا ہے, اور کروٹ بھی بدلنے کے لیے اس کو کوئی شخص چاہیے, یعنی کہ ہر وقت اس کے ساتھ 1 یا 2 افراد اس کو چاہیے کہ جو اس کو کروٹ بدلوا دیں, اس کو بٹھا دیں, اس کو کھڑا کر دیں, اس کو چلا دیں. تو اب ذرا سوچئے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر یہ کسی کی کیفیت ہے تو اس کی زندگی کا حال کیا ہوگا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ابھی ہم صحت مند ہیں. اور اس عظیم نعمت کو, چند چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, چند نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی بندے کو پرواہ نہیں ہوتی, اور ان میں سے ایک صحت بھی ہے کہ جب بندہ صحت مند ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. اسی طرح زندگی اور ٹائم, جب ہوتا ہے فراغت اور فرصت تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی, اور جب بندہ مصروف ہوتا ہے تو پھر رہ رہے کے یاد آتا ہے کہ یار کاش میرے پاس وقت تھا, میں یہ کر لیتا, میں وہ کر لیتا. اسی طرح صحت بھی ہے, جب تک ہے اللہ کی عظیم نعمت ہے, اس کی قدر بھی کیجئے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے. اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, اور ماہ رمضان ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
رب کی عنایت ہے رمضان, بندوں کی زینت ہے رمضان,
رمضان 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 مرحبا.